صل على ایک سورہ فاتحہ تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ علیکم السلام صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ
صلی اللہ محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ستوسل كرتا. بسم الله كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند متعال کے شکر کے ساتھ کہ اس نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ فرش عزائے سید الشہداء پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ وہ لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے جو باقی رہ جانے والے ہیں. وقت گزرتا چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا, اور جو ماضی گزرتا جائے گا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا. لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ انسان اگر کچھ کاموں کو صرف کر دے, کچھ وقت اس میں صرف کر دے, تو وقت ہمیشہ باقی رہ جائے گا. تو قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے. تو وہ وقت کہ جو صرف ہو رہا ہے, اگر اللہ کی رضا کی خاطر صرف ہو رہا ہے تو یہ وقت ختم نہیں ہو رہا, یہ وقت باقی رہ جانے والا ہے. یہاں کا ایک ایک لمحہ لاکھوں سال پر محیط ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے, جو ہمیشہ آنے والی ہے. تو یہ سب ہم جو یہاں تشریف فرما ہے, آپ رات کے اتنے وقت مسلسل آپ تشریف فرما رہے اور آتے رہے, اور جتنا مجمع سامنے ہے اس سے بہت زیادہ وہ ہے کہ جو سامنے نہیں ہے, ان سب کے لیے, ان والنٹیئرس کے لیے کہ جو خدمات انجام دیتے رہے, اسکاؤٹس کے جوان, ہمارے سبیل لگانے والے جوان, انشاءاللہ شہزادی کونین سے اجر پائیں گے. جو میں نے عرض کیا کہ یہ رہ جائے گا وقت, اس کی مثال ایک عرض کرتا ہوں. سرکار ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اپنی ایک زوجہ کو گوشت دیا, گوشت کا ایک اچھی خاصی مقدار تھی, کہا اسے صدقہ کر دینا. جب کچھ دیر بعد تشریف لائے تو سوال کیا کہ صدقہ کر دیا؟ تو کہا کہ ہاں کچھ کر دیا ہے اور کچھ رہ گیا ہے. تو رسول نے کہا کہ جو کر دیا ہے در حقیقت وہ رہ گیا ہے, جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے, اس لیے کہ یہ قیامت میں اللہ کے پاس ملنے والا ہے. تو جو حسین کی بارگاہ میں صرف کر دیا ہے وہ رہ گیا ہے, وہ بچ گیا ہے. جو وقت صرف ہوا ہے, جو پیسہ صرف ہوا ہے, جو توانائی صرف ہوئی ہے, وہ رہ گئی ہے. جائے بہشت ہے مولا حسین کی مجلس, عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے, عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے. اور جہاں والوں کو جنت کی ہے تلاش, مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. تو یہ وقت باقی رہ جانے والا ہے, حتیٰ آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ یا علی یہ باقی رہ جانے والا ہے. علی کے نام میں خصوصیت یہ ہے, اچانک بھی نکل جائے تو فائدہ ہی دیتا ہے. اللہ اکبر, اچانک بھی نام نکل جائے تو فائدہ ہی دیتا ہے. مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا, قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا, کنویں سے باہر آنا محال تھا یوسف, علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. یہ حدیث کا جملہ ہے, چھٹے امام نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک زیارت تعلیم فرمائی ہے مولا علی علیہ السلام کی, شب 17 ربیع الاول یعنی حضور کی ولادت کی شب میں علی کی یہ زیارت پڑھو, چھٹے امام نے تعلیم فرمائی ہے, مفات الجنان میں جا کر دیکھیے گا. اس کے یہ الفاظ ہیں کہ یا من انجا اللہ بہ سفینۃ نوح, اے وہ علی اس پر سلام ہو کہ اللہ نے جس کے ذریعے سے نوح کے سفینے کو نجات عطا کی تھی. یہ امام کا جملہ ہے, اور اس پر سلام ہو کہ جس کے صدقے میں, جس کے نام کے صدقے میں اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا. یہاں سے عرض کر چکا ہوں کہ 40 برس تک توبہ کرتے رہے لیکن قبول نہیں ہوئی تھی, اور پھر انہی جملوں کو دہرایا, جبرائیل نے سکھلایا اور آدم علیہ السلام نے دہرایا کہ یا حمید بحق محمد, الہی بحق محمد وانت المحمود, وبحق علی وانت الاعلی, وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, وبحق الحسن وانت المحسن, وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اور جب ان جملوں کی تکرار کی حضرت آدم نے تو ان کی توبہ قبول ہو گئی, یعنی آدم کی توبہ بھی وسیلے کے ذریعے سے قبول ہوئی تھی. اب جو وسیلے کو ماننے والا ہو وہ آدم کی اولاد میں سے. لہذا یہ وقت باقی ہے. اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جو میں آپ سے عرض کیا نا کہ یا علی زبان سے نکلے, حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی, وہ ایک مقام سے جا رہے تھے تو دیکھا ایک دیہاتی ہے جو اللہ سے کہہ رہا ہے کہ پروردگارا تو نے سلیمان کو تو اتنی بڑی حکومت عطا کی ہے اور میں یہاں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں, تو کاش میرے پاس بھی ایسی حکومت ہوتی, میرا بھی ایسا اقتدار ہوتا. تو ہوا نے یہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچائی. حضرت سلیمان کی حکومت ہواؤں پر تھی, جنوں پر تھی, انسانوں پر, پرندوں پر, تو ہوا نے آواز پہنچا دی. حضرت سلیمان اس کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں اے شخص, پہلے تو اسے نصیحت کی کہ جس شخص جس چیز کا تو اہل نہ ہو اللہ سے اس کی تمنا نہ کر, اس لیے کہ تجھے نہیں معلوم جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر آتی ہے. میں نبی خدا ہوں, جس چیز کا تو اہل نہیں ہے اس کی تمنا نہ کر. اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ یہ جو تو تسبیح زبان سے کرتا ہے اللہ کی, جب تو کہتا ہے سبحان اللہ, تو یاد رکھ یہ پوری سلیمان کی سلطنت ایک دن ختم ہو جائے گی. یہ تیری زبان سے نکلا ہوا سبحان اللہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں, ہمارا عمل, ہماری رفتار, ہماری گفتار, ہمارا وقت, یہ باقی رہ جانے والا ہے. اور باقی رہ جانے والے اوقات میں سے ایک حسین کی مجلس ہے, یہ باقی رہ گئی ہے, انعام اعمال میں لکھی جائے گی عزیزان گرامی. اور یہ مجلس وہ ہے کہ جو مودت اہل بیت یہ ہم ادا کر رہے ہیں, سرکار نے جو مانگی ہے مودت اسے ادا کر رہے ہیں. یہ اجر رسالت ہے, یہ اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ کیا کہتا ہے, اللہ اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اور رسول نے اپنی طرف سے نہیں کہا, بعض احباب نے لکھا ہے, بعض احباب نے لکھا ہے کہ یہ رسول اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتے ہیں, اس آیت کا مطلب کچھ اور ہوگا, رسول اتنے عرفہ اور عالی شان والے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اجر رسالت تم سے مانگ رہا ہوں اور اجر رسالت یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. نہیں, قل ہے, قل, رسول خود نہیں کہہ رہے, اللہ کہلوا رہا ہے, اے حبیب آپ کہیے. اور فرما رہے ہیں آپ قرآن کی اس بلاغت و لطافت پہ کہ آپ کہیے ان لوگوں سے کہ اجر رسالت یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے. اب اہل بیت کے فضائل کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی آسانی سے ہضم ہوتے نہیں ہیں. تو یہاں ایک جملہ لکھ دیا کسی نے, اور یہ بڑا مشہور کال ہے, یہ کسی سے جو میں نے کہا ہے, یہ نام نہیں لینا چاہتا ممبر پر, لیکن بڑا مشہور کال ہے. علماء بزرگ اہل سنت ان میں سے ایک فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہاں پر رسول یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اجر رسالت میری یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو, کا اجر رسالت رسول یہ کہنا چاہ رہے ہیں, میرا اجر رسالت یہ ہے کہ تم سب اپنے اپنے اہل بیت سے محبت کرو. اجر رسالت یہ ہے کہ تم سب اپنے اپنے قربا سے محبت کرو. ہائے رے دشمنی علی, آپ تصور کر سکتے ہیں. اچھا یہ بڑا مشہور قول ہے اور بڑا محکم قول ہے. اچھا یہ ہر مقام پر یہی معاملہ ہے. رسول نے کہا انا مدینۃ العلم علی بابوہا, بالکل کلیئر حدیث ہے نا, اس میں کوئی آپ کو فضیلت میں شک تو نہیں ہے, لیکن شک نکالنے والا نکال لیتا ہے. کچھ ایسے علماء جنہیں امام المشککین کہا جاتا ہے, یعنی شک کرنے والوں کے امام, نہیں نا, جو شک کرنے والوں کے امام ہیں. پیغمبر کی رسالت پر بھی کسی نے شک کیا تھا, انہی کے سلسلے سے یہ چل رہے ہیں. تو یہ شک کرنے والوں کے امام کہلائے جاتے ہیں. جو فخر الدین رازی ان کا نام ہے, جنہیں اہل بیت, جو اہل بیت کے فضائل پر اتنی آسانی سے راضی نہیں ہوتے ہیں, البتہ ان کا نام زے والے راضی سے, زواد والے راضی سے نہیں ہے, لیکن یہ اہل بیت کے فضائل پر اس زواد والے راضی نہیں ہوتے ہیں, یہ ان کو ہضم نہیں ہوتی. تو انہوں نے لکھا کہ انا مدینۃ العلم علی بابوہا, وہ بہت واضح, اس میں کیا فضیلت میں شک ہو سکتا ہے. کہا نہیں لیکن شک ہے. کہا اس لیے کہ یہاں میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کہا نہیں, اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے, علی ناؤن بھی ہے, ایک شخص کا نام, اور علی ایڈجیکٹیو بھی ہے, علی یعنی بلند عربی زبان میں. کہ رسول کہنا چاہتے ہیں میں علم کا دروازہ ہوں, میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے, علی ان بابوہ, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. میں علم کا شہر ہوں, اس کا دروازہ علی نہیں ہے, وہ تو ناؤن ہے, یہاں پر ایڈجیکٹیو ہے, صفت کے طور پر ہے, اس کا دروازہ بہت بلند ہے. اچھا ایک بات کہی جا سکتی ہے یہاں پر, کہ اگر شہر علم کوئی ذات ہے تو باب علم بھی کوئی ذات ہی ہوگی. بھائی کوئی انسان اگر شہر علم ہے, اس کا دروازہ بھی انسان ہی ہوگا, کہ دروازہ بڑا بلند ہے. اچھا ایک طرف سے جب رسول نے نام لیا تو انہوں نے کیا کہہ دیا یہاں صفت ہے, جہاں قرآن نے صفت بیان کی وہاں نام بدل دیا. وہ کہا کیا فمن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, بڑی مشہور آیت ہے کہ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. یہاں پر نام نہیں ہے نا, یہاں صفت ہے. وہاں نام تھا تو کہا نام نہیں صفت ہے, دروازہ بلند ہے. یہاں پر صفت قرآن نے بیان کی, نام بدل دیا. کہا کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی تھی. یہ اہل بیت پر مظالم ہے. تیر کا لگنا, نیزے کا لگنا, تلوار کا لگنا, یہ ظلم, شاید یہ ظلم پھر بھی کم ہے لیکن یہ مظالم ہے. کہا کہ یہ ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی تھی. اب اتنا سمجھ میں نہ آیا کہ بستر رسول پر سوائے نفس رسول کے اور کس کا حق بنتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بھائی بستر رسالت پر تو وہ چاہیے نا کہ جو محمد جیسا لگے, جبھی تو کفار دیکھتے رہیں گے ساری رات. محمد جیسا لگنا ضروری ہے نا بستر پر. یہ بہت بہت خوب کہا کسی نے, یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے, یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے. ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے, ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے, بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. علی نے تو ہر رات عبادت میں گزاری ہے نا. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے, بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے, سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی ہے. تو مسئلہ کیا ہوا, جہاں نام لیں وہاں صفت بنا دو, جہاں صفت لیں وہاں نام چینج کر دو. اب میرے نبی نے خیبر کی رات ایک کام کیا, کہا لاؤتین الرایت غدن رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا فرار, جو غیر فرار ہوگا کرار ہوگا, اللہ اس کے رسول کا محب ہوگا, اللہ اس کے رسول کا محبوب ہوگا. ایک رات میں چھ صفتیں بیان کی. اب یہاں کسی کا نام بدل کے بتاؤ, اب یہاں علی کے سوا کوئی لگا کے بتاؤ. تو یہ فضیلت حضم نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ جناب اہل بیت کی مودت یہ نہیں مانگی, مانگا اصل میں یہ کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. تو کیا اللہ کے الوار ہے کوئی کہہ کے؟ اور یہ بات غور کرنے کی ہے, چونکہ یہ مجلس حسین مودت اہل بیت کا نتیجہ ہے, لہذا اس موضوع پر میں آیا ہوں کہ آپ قرآن کریم میں دیکھیے گا حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, پانچ انبیاء کے بارے میں آیت موجود ہے اور آیت تکرار ہوئی ہے. پانچ سے زیادہ آیتیں ہیں, سورہ شعرا میں ہے, سورہ یونس میں ہے, سورہ ہود میں. سورہ شعرا میں پانچ آیتیں ہیں, سورہ یونس میں ایک, سورہ ہود میں ایک. پانچ انبیاء کے اقوال قرآن میں سیم سینٹنس ہے, سیم. سورہ شعرا میں اللہ حضرت یونس کا ذکر کرتا ہے, پھر حضرت یونس کا قول ذکر کرتا ہے, کہتا ہے کہ یونس نے کہا کہ ما اسألکم من اجر علیہ من اجر, میں نے جو تبلیغ کی ہے دین کی میں کوئی اجر نہیں چاہتا. ان اجری الا علی اللہ رب العالمین, میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے. پانچ انبیاء نے یہ کہا کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا. پھر حضرت ہود کا ذکر کیا, بالکل سیم سینٹنس, میں کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر اللہ کے پاس ہے. حضرت ہود کا ذکر, میں کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر اللہ کے پاس ہے. تو کیا سرکار ختم مرتبہ ان سے مختلف تھے جو فرما رہے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا المودۃ فی القربا؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں حضور؟ یہ قربا کی جو محبت ہے, عرض کر چکا ہوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو حضور کا سلوک تھا, یہ نانا اور نواسے کی محبت نہیں ہے. در حقیقت یہ رسالت امامت کا احترام کر رہی ہے. یہاں پر معاملہ یہ ہے. تو بالکل جو قرابت داروں کی محبت ہے, حضور کا اپنا خاندانی معاملہ نہیں ہے, یہ شریعت اسلام کا معاملہ ہے. لہٰذا سورہ فرقان میں ایک استدلال, تھوڑا سا ٹیکنیکل بات, ذرا سا ستے اس بات کو بلند کرتے ہیں. سورہ فرقان میں ایک آیت ہے, فرمایا کہ ما اسالکم، یہ اب حضور کا جملہ ہے، ما اسالکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. حضور کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، ایک تو وہ کہا کہ اہل بیت کی محبت، ایک یہ آیت بھی ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے ایک کے، اور وہ یہ کہ اللہ کا راستہ اختیار کرو. دو اللہ جمع ہو گئے نا، پہلے کہا کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اہل بیت کی محبت، دوسرا کہا میں کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اللہ کا راستہ. اچھا، جہاں دو اللہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، دو استثناء ایکسپشنز، مثال میں کہیں کسی مجلس میں نہیں جاتا سوائے شہدائے کربلا کا، یہ ایک جملہ ہو گیا. دوسرا جملہ، میں کہیں کسی مجلس میں نہیں جاتا، وہی شخص کہے میں کہیں کسی مجلس میں نہیں جاتا سوائے محفل ایرانیان جاتا ہوں، تو یا تو اسے غلط فہمی ہو رہی ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ دو استثناء ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. میں کہیں نہیں جاتا سوائے شہدا کربلا آتا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا سوائے وہاں جاتا ہوں، یہ غلط ہے. کہنا چاہیے کہ میں کہیں نہیں جاتا سوائے یہاں آتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں. یہ دو الگ الگ جملے، یہ یا تو غلط فہمی ہے یا کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے. ہاں، دو استثناء ایک موقع پر ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ کب؟ ایک شخص کہے کہ میں صرف ایک مجلس میں جاتا ہوں، کہیں نہیں جاتا صرف ایک مجلس میں جاتا ہوں، اور پھر دوسری بار کہے کہ میں کہیں نہیں جاتا صرف شہدا کربلا آتا ہوں. تو ایک مجلس اور شہدا کربلا آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، اور فرمائیے گا دو مقام آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. لہٰذا یا تو پہلا مقام غلط ہے یا دوسرا مقام غلط ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ ایک مجلس میں صرف جاتا ہوں اور پھر کہوں نام لوں ایک جگہ کا، تو پھر یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں. رسول نے کہا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اہل بیت کی محبت کے، اور پھر کہا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اللہ کے راستے کے. اور فرمائیے گا میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اللہ کے راستے کے، یا تو یہ بات غلط ہوگی، نعوذ باللہ، جو غلط ہو نہیں سکتی اس لیے کہ قرآن میں آئی ہے. غلط نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، یعنی رسول سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اہل بیت کی محبت، میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اللہ کے راستے کے. سمجھا دیا کہ اہل بیت کی محبت اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ سوائے محبت اہل بیت کے ممکن نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو اس انداز سے استدلال فرمائیے گا کہ جو اہل بیت کی محبت ہے یہ خاندانی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اس سے اللہ کا راستہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور جو اللہ کا راستہ جو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ بزرگ علماء اہل سنت کی تفاسیر کو خود آغا فخر الدین رازی نے حتیٰ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ حدیث فقط ہمارے یہاں نہیں ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرے وہ شہید مرتا ہے. اور پھر آگے انہوں نے تو آگے لکھا، سنیے گا، من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کرتا ہوا مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستقمل الایمان، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے پھر مرتا ہے. جو کل ایمان پر ایمان رکھنے والا ہو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. اور پھر حدیث کا دوسرا حصہ لکھا، کہا کہ من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. یہ آغا فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں کہ جو آل محمد کی محبت میں نہیں بلکہ بغض میں مرتا ہے وہ کفر کے ساتھ مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، جو آل محمد کے بغض پر مرتا ہے جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. وہ لکھ رہے ہیں جو رسول اللہ نے مولا علی سے کہا تھا کہ اے علی، کوئی ہزار برس کی عمر پائے اور ہزار سال تک جہاد کرتا رہے، اور ہزار سال روزانہ روزے رکھے، اور ہزار سال روزانہ رات کو نماز شب اور عبادت کرے، اور ہزار مرتبہ کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکات میں دے دے، اور ہزار حج کرے، اور ہزار عمرے کرے، اور ہزار مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، اور سعی کرتا ہوا مر جائے، لیکن اے علی اگر تیری محبت نہ رکھتا ہو تو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. یہ محبت اہل بیت کوئی اپنا فیملی میٹر نہیں ہے رسول کا، خاندانی معاملہ، یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے. لہذا انہوں نے لکھا، اور ایک جملہ اور جسے میں نے عمدن چھوڑا تھا، اب اسے سنیے گا، کہا من مات علی حب آل محمد مات علی اہل سنت والجماعہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرا وہ اہل سنت والجماعت در حقیقت مرا. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا یہ در حقیقت اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. یعنی اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت نام رکھ لینے سے نہیں بن جائے گا, جو آل محمد کی محبت رکھتا ہو در حقیقت وہ سنی کہلائے گا. نام رکھ لینے سے نہیں, در حقیقت وہ. اور پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ آگر تیجانی سماوی کی کتاب جسے ضرور جوان مطالعہ کریں کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں, کتاب ہے نا مشہور. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل سنت کی پہچان رسول نے کیا بتائی ہے؟ جو آل محمد کی محبت رکھتا ہو. تو اہل سنت کا نام وہ مسئلہ نہیں ہے, در حقیقت سنت رسول پر چل کون رہا ہے؟ سنت رسول پر چلنے والا وہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. فخر الدین رازی, آگا فخر الدین رازی یہ سب لکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بقعت منی فمن آذاها فقد آذانی. بہت مشہور مفسر ہیں یہ, اور یہ بہترین حدیث ہے استدلال کے لیے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جو اسے اذیت پہنچا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے, قیامت میں بھی اس پہ لعنت ہوگی. اچھا جب ہم کہیں تو لوگ بگڑ جائیں, اور جب آئے قرآن ہو تو ادب سے کھڑے ہو جائیں. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ آغا فخر الدین رازی فرماتے ہیں, لہذا رسول اللہ نے دین کی اس شاہراہ پر جو اندھیری تھی, اس میں بڑی گمراہی کے امکانات تھے, گمراہی کا اندھیرا موجود تھا, الگ الگ چراغ لگائے. جیسے یہ روڈ ہوتا ہے نا, یہاں پر روشنی لگی ہوتی ہے, اسٹریٹ لائٹس. اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں, اس کے ذریعے سے آپ راستہ معلوم کرتے ہیں. رسول اللہ نے دین کی شاہراہ پر اسٹریٹ لائٹس چلائی ہوئی تھی, روشنی کے چراغ. کن چراغوں کو دیکھتے جانا اور پھر فیصلہ کرتے جانا. سب سے پہلے چراغ کا نام تھا شہزادی کونین فاطمہ زہرا, کہ میرے بعد درود بیت محمد اور آل محمد پر. کہ میرے بعد دیکھ لینا کہ اگر گمراہی پر امت چل رہی ہو تو دیکھ لینا کہ بی بی زہرا کس کے ساتھ ہیں. بس یہ چراغ ہے ایک ہدایت کا. جب اس چراغ کو خاموش کر دیا گیا, پھر آگے رسول نے ایک اور چراغ روشن کیا, کہ دیکھنا حسین کہاں پر ہے, اس لیے کہ حسین منی وانا من الحسین. یہاں سے ہدایت پا لینا, ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجا. تو یہ رسول چراغ جلاتے ہوئے آ رہے ہیں. لہذا اس محبت کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے فضائل بیان کریں, ان کے مصائب بیان کریں, ان کی اخلاقیات بیان کریں. یہ مودت اہل بیت کا تقاضا ہے, یہ سنت رسول ہونے کا تقاضا ہے, یہ اہل سنت ہونے کا تقاضا. غور فرما رہے ہیں, حدیث میں بھی آیا کہ جس سے محبت کیا کرو اس کے فضائل بیان کیا کرو. یہ حدیث ہے. تو جس سے محبت کرتے ہیں, مثلا ماں سے محبت ہے تو ان کی تعریف کیا کرو. صحیح. حتیٰ شوہر اور زوجہ کے رشتے میں بھی, اب چونکہ یہ محرم کی مجالس ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, مناسب شاید نہ ہو, تعریف کرنا یہ اچھا قرار دیا گیا, ممدوح قرار دیا گیا کہ تعریف کیا کرو. بچوں سے محبت ہے کہ ان کی تعریف کیا کرو. تو جب غیر معصوموں سے محبت ہو اور اس کی تعریف بیان کریں, تو جو اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد, اس کی صلوات پر محمد و آل محمد. ان کی تعریف ہم بیان نہ کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تعریف جب ہم بیان کرتے ہیں تو چونکہ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کی تعریف, ان کے اہل بیت کی تعریف کی جائے, لہذا حدیث میں کہ من قال فینا بیت شعر بنا اللہ بیتا فی الجنہ. اردو میں آپ نے بیت سنا ہے نا, بیت. بیت کسے کہتے ہیں؟ ایک گھر کو کہتے ہیں. اور ایک بیت کسے کہتے ہیں؟ جب شاعری میں شعر کہا جاتا ہے تو ایک بیت استعمال ہوتا ہے. بیت کا مطلب ہوتا ہے شاعری کا وزن, وہ جو مصرع ہے وہ. تو حدیث میں ہے کہ جو ہماری خاطر دنیا میں ایک بیت کہتا ہے, اللہ اسے جنت میں ایک بیت عطا کر دیتا ہے. بیت شاعری کا جو کہتا ہے, اللہ اسے گھر والا بیت عطا کر دیتا ہے. اس لیے کہ اس پہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے. اچھا یہ جو شاعری جو کرتے ہیں, ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, ساتویں امام کے دور میں ایک ناسبی تھا دشمن اہل بیت, فقیر ہو گیا. اس کا ایک دوست تھا مومن, مومن نے اس کو آ کر کہا کہ دیکھو تم ساتویں امام کے پاس جاؤ, فرزند رسول ہے وہ, ان کی مدح میں اشعار کہو تو تمہیں عطا کریں گے. اچھا یہ ناسبی تھا, اس کے دل میں بغض اہل بیت تھا, اس نے کہا میں کیسے کہوں شعر ان کے بارے میں. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولا فقط جو اپنی مدح کرتے ہیں اسی انہی کو دیتے ہیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ جو موجود ہے نا کہ واقعہ تاریخ میں کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا, اصحاب تشریف فرما تھے اور اس نے مغلظات کہنا شروع کیے اور بہت کچھ وہ کہتا جا رہا تھا اور اصحاب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے بس کہ اب اٹھ جائیں, اٹھ نہیں پا رہے تھے لیکن کہ بس اب اٹھ جائیں. تو ایک مرتبہ رسول نے امیر المومنین سے کہا اے علی اس کی زبان کاٹ دو. تو اصحاب میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول اس نے آپ کو تھوڑا سا کہا تھا, آپ اس کی زبان کٹوا رہے ہیں. رسول نے جیسے ہی کہا امیر المومنین اٹھے اور لے کر گئے, تو وہ لے کر گئے اور جب واپس آئے تو اسے بہت سارا مال و دولت دیا ہوا تھا. تو اصحاب نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول ہم تو پہلے ہی آپ سے کہتے تھے, آپ نے کہا علی سے کہ زبان کاٹ دو اور یہ دیکھیں اتنا مال و دولت دے کر آ گئے. تو رسول نے کہا کہ علی نے وہی کام کیا ہے جو میں نے چاہا تھا. زبان کاٹ دو کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی زبان کاٹ دو, اور ایک محاورہ ہے زبان کاٹ دو یعنی اسے خاموش کروا دو, اسے کچھ دے کر بھیج دو. تو علی میری بات کو سمجھ گئے تھے کہ جب میں نے کہا کہ زبان کاٹ دو یعنی اسے کچھ عطا کر دو, تب اصحاب کی سمجھ میں آیا جو لفظ رسول کو نہ سمجھ سکے وہ نفس رسول کو کہاں سے سمجھے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو فقط تعریف کرتا تھا اہل بیت اسی کو دیتے تھے, نہیں, جو اس نے آ کے برائی کی رسول نے اسے بھی دیا. جو مولا حسن علیہ السلام کے پاس شامی آیا تھا اور اس نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی تھی تو مولا سنتے رہے, اس کے بعد کیا کہا اسے, کہا کہ لگتا ہے کہ شاید تو بھوکا ہے, سفر کر کے آیا ہے, اگر تو بھوکا ہے تو میں تجھے کھانا کھلاؤں, اگر تو پیاسا ہے تو تجھے پانی پلاؤں. اللہ رے دسترخوان امام حسن علیہ السلام کہ آج اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں کہ شہزادہ قاسم کا ذکر ہونے والا ہے. تو کہا کہ اگر تو بھوکا ہے کھانا کھلاؤں, پیاسا ہے پانی پلاؤں, مسافر ہے تجھے اپنے پاس پناہ دو. تو اس نے کہا کہ فرزند رسول جب میں شام سے آیا تھا میرے بارے مجھے نہیں معلوم آپ کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا تھا, تو میرا ذہن بدلا ہوا تھا, میں بھٹکا ہوا تھا. جب شام سے آ رہا تھا تو آپ سے زیادہ نفرت کسی سے نہیں کرتا تھا, لیکن جب آپ سے پہلی ملاقات کی ہے تو اب آپ سے زیادہ محبت میرے دل میں کسی کے لیے نہیں ہے. ایک مرتبہ اہل بیت کے قریب آ جائے, اسی لیے ہم کہتے ہیں مجلس حسین میں تشریف لائیے, تمام مسلمانوں سے کہتے ہیں آپ کے دل میں محبت حسین پیدا ہو جائے گی. حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین, جب اللہ کسی شخص کے دل میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. تو اس نے مناسبی تھا, فقیر ہو گیا. تو اس کے مومن دوست نے کہا کہ جاؤ ساتویں امام کے پاس کچھ اشعار بیان کرو, ان کی فضیلت میں تو تمہیں دیں گے. تو اس نے کہا کہ میں تو ناسبی ہوں. اچھا فقیر تھا, دن گزرتے گئے, اب کہاں تک بھوکا رہتا. ایک دن سوچا کہ اب لکھ ہی دوں امام کی خاطر, نہ صحیح پیسے کی خاطر لکھ دوں. لکھ دیا اس نے اشعار, منقبت لکھی اور گیا مولا کے پاس, کسی کو بتایا نہیں. ساتویں امام کے پاس پہنچا, کہا دیکھیے میں ناسبی ہوں, میں آپ سے بغض رکھنے والا ہوں. امام نے کہا ہم جانتے ہیں. کہا لیکن اس وقت میں منقبت سنانے کے لیے آیا ہوں. امام نے کہا ہم یہ بھی جانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ امام نے کہا کیا میں بتلا دوں کہ تو نے اپنی نظم میں کتنے شعر کہے ہیں؟ کیا میں بتلا دوں تجھے؟ اس نے کہا کہ بتلائیے. امام نے عدد بتلایا, کہتا ہے کہ اچھا یہ بھی آپ کو معلوم ہے, شاید ہو سکتا ہے ویسے ہی زبان سے نکل گیا ہو. جو ناسبی ہے نا, کہتا ہے شاید ہو سکتا ہے ویسے ہی آپ کی زبان سے نکل گیا ہو. امام نے کیا کہا کہ اچھا پھر ایسا کر لیتے ہیں, شعر کا ایک مصرع تو پڑھتا جا, دوسرا مصرع میں پڑھتا جاتا ہوں, ایسے کر لیتے ہیں. اچھا ایک مرتبہ سٹ پٹا گیا, قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ یہ آپ بتائیے کہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ میں نے اتنے شعر کہے, یہ یہ لفظ کہا ہے, پہلا مصرع یہ کہا ہے, دوسرا مصرع یہ کہا ہے, آپ کو پتا کیسے چلا؟ اپنا اصل مسئلہ تو بھول گیا, اس مسئلے کے لیے آیا تھا کہ یہ بتلائیے گا آپ. تو امام نے کہا کہ جب بھی ہمارا کوئی مداح, کوئی شاعر, کوئی ذاکر, کوئی خطیب ہماری مدحت بیان کرنے لگتا ہے تو الفاظ پہلے ہمارے پاس آتے ہیں, پہلے ہم سے اجازت لیتے ہیں, اس کے بعد جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. الفاظ پہلے ہم سے اجازت لیتے ہیں پھر اس مداح کے پاس جایا کرتے ہیں. یہاں جملہ روک کے گزارش کر دوں کہ یہ مولا کے پاس لفظ کیوں آتے ہیں, پہلے مولا سے اجازت لیتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں, اس لیے کہ جنت کا معاملہ ہے, جنت ٹکی ہوئی, ایک ایک لفظ پر جنت مل رہی ہے. ابھی حدیث پڑھ چکا ہوں کہ جو ایک بیت کہے گا اللہ اسے جنت میں بیت عطا کرے گا, تو یہ عام جملے نہیں ہیں, یہ عام لفظ نہیں ہیں, یہ ایک ایک لفظ کے بدلے جنت بیچی جا رہی ہے. تو پہلے الفاظ آتے ہیں, یعنی جنت اپنے مالک سے اجازت دیے بغیر کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی ہے. صلوات بر محمد آل محمد. خدا ان بچوں کو انشاءاللہ سلامت رکھے, اور آپ بزرگوں کو بھی انشاءاللہ سلامت رکھے. سب کے لیے ایک باواز بلند درود بھیج دے محمد آل محمد پر. تو اچھا اب کوئی شعر کہہ دے, بس آخری جملہ یہ, اہل بیت کی مودت کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے شعر کہا جائے, ان کے لیے مجلس میں آیا جائے, ان کے لیے خطابت کی جائے, ان کے لیے ذاکری کی جائے, ان کے فضائل بیان کیے جائیں, ان کے مصائب بیان کیے جائیں. اگر کوئی دشمن اہل بیت یہ کر دے تو پھر دشمن اہل بیت کو شعر, اس نے کہے تھے نا شعر, تو لہذا ملتا ہے کہ عمر ابن عاص نے بھی شعر کہے, مولا علی کے فضائل پر شعر کہے, کل سنا چکا ہوں ایک شعر, صحیح نا, اور حاکم شام کا بھی شعر سنا چکا ہوں. تو عمر ابن عاص نے اشعار کہے امیر المومنین کی منقبت پر, مولا حسن علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے, اس نے کہا کہ میں نے فرزند رسول آپ کے بابا کی شان میں اشعار کہے. امام نے کہا ہمیں معلوم ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو میں نے اشعار کہے اس کا صلہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ کیا تو چاہتا یہ ہے کہ یہ شعر تو مجھے بیچ دے, میں اسے خرید لوں؟ یہ چلتا رہے گا. تو عمر ابن عاص نے کہا کہ میں نے اشعار کہیں. امام نے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے دے دے؟ اس نے کہا کہ ہاں درہم و دیناری کما لوں گا کچھ. کہا کہ کتنے میں خریدیں گے؟ امام نے کہا کہ اتنے درہم میں خرید بیچ دے گا مجھے, دے دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اشعار اس نے امام کو دیے اور امام نے اسے ایک درہم و دینار کی تھیلی دے دی. امام نے کہا میں نے تجھے اشعار خرید لیے. پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے اس نے مولا حسن کو یہ بیچے اشعار, اس کے ذہن سے نکل گئے, محو ہو گئے, ختم ہو گئے, اسے یاد ہی نہ رہا کہ میں نے کوئی فضیلت کا شعر کہا تھا, میں نے کوئی منقبت کہی تھی, اس کی زبان سے نکل گیا. مولا یہ کیا ہوا؟ پہلے اس نے لکھا تھا پھر بھول گیا. کہا جنت کے مالک ہم تھے, پہلے جنت دی تھی اس کے بعد دوبارہ خرید لیا. صلوات بر محمد و آل محمد. خرید لی واپس. تو آپ کا ایک ایک لمحہ یہاں پر جنت کے نہیں معلوم کیا کچھ بنا رہا ہے, کتنے سال, کیا کیا مقامات. اور در حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کی لالچ میں بھی نہیں آتے, یہ تو ذکر حسین ہے اور جسے توفیق عطا ہو جائے. بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گریہ کریں, آنکھوں سے آنسو نہیں آ پاتے, یقین جانیے. اور بہت سے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے کہ یہاں نام حسین آیا اور آنکھوں سے برسات ہونے لگتی ہے. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. دل جب نرم ہوتا ہے, حدیث رسول ہے, جب حضرت ابراہیم ان کے فرزند, رسول کے فرزند انتقال ہو گیا تو رسول گریہ فرما رہے تھے, تو ایک زوجہ نے کہا کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, یہ رسول نے کہا. اور میں کیسے گریہ نہ کروں کہ میں باپ ہوں, میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے. تو رسول کیسے گریہ نہ کریں کہ جب نواسے رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوا ہے؟ کیا اس پہ رسول گریہ نہیں فرماتے ہوں گے؟ تو کیا عشق رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جہاں رسول روئیں وہاں ہر ہر مسلمان روئے؟ تو پھر کیوں فقط ایک فرقے کے مسلمان روئیں؟ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں رسول روئیں ہر ہر مسلمان روئے، ہر محمد الرسول اللہ کہنے والا روئے. اور ہمارے تو رسول گریا فرماتے ہیں، رسول نے تو وقت ولادت گریا فرمایا ہے. ولادت کے وقت رسول خوش تھے، اچانک غمگین ہو گئے. شہزادی فاطمہ زہرہ دیکھ رہی ہیں، کہا بابا نواسے کی ولادت ہوئی ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ رسول نے نہیں بتلانا چاہتے تھے، اپنی بیٹی کے دل کو غمگین نہیں کرنا چاہتے تھے، چھپانا چاہا. کہا نہیں بابا بتلائیے. کہا ایک دن ہوگا یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا، جبرائیل مجھے خبر دے کر گئے. بس جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ سنا، بی بی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن ایک سوال کیا، کہا بابا کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے بابا؟ کہا نہیں میری وفات ہو چکی ہوگی. کہا ابل حسن علی ہوں گے؟ کہا علی شہید ہو چکے ہوں گے. کہا میرا بیٹا حسن ہوگا؟ حسن مارا جا چکا ہوگا. کہا بابا کیا میں زندہ ہوں گی؟ کہا تو شہید ہو چکی ہوگی. فاطمہ نے کیا کہا تھا، بابا پھر میرے بچے پر رونے والا کون ہوگا بابا؟ اور حضور نے کہا تھا کہ اے فاطمہ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پر، جس کے مرد تیرے حسین کے مردوں پر، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے حسین کے بچوں پر گریا کریں گے. آج اتنے جوان ماشاءاللہ موجود ہیں، ایک جوان کا ماتم ہے، ایک نوجوان کا ماتم ہے، ایک 13 برس کے اس نوجوان کا ماتم ہے کہ جو کربلا میں ایسے شہید ہوا ہے جیسے کوئی شہید نہیں ہوا. بی بی کا ذکر زبان پر آیا تو میں ایک جملہ یہاں کہتا جاؤں، ارادہ نہیں تھا لیکن وہی جو مولا الفاظ نکلوانا چاہے زبان سے انہی کی رضا ہے. میں کہوں گا کہ اے شہزادہ قاسم، شہادت بھی مبارک ہو اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو. جو پہنچ سکا میرے جملے تک، شہادت بھی مبارک ہو، سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک ہو، اس لیے کہ قاسم کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی، فاطمہ زہرا کی پسلیاں. بس فرق یہ تھا، قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامالی ہے، فاطمہ درو دیوار کے درمیان پامالی. آج اس کا ماتم ہے کہ جس کے بارے میں میرے زمانے کے امام نے کہا کہ میرا سلام اس شہید پر کہ جس کی دائیں طرف کی بسلیاں بائیں طرف چلی گئی اور بائیں طرف کی بسلیاں دائیں طرف چلی گئی. اے باب زمانہ، مجھے نہیں معلوم مولا اس وقت آپ کہاں پر ہیں، شاید کربلا میں ہو مولا کی ذریعے کے سامنے یا حسین کہہ رہے ہو، شاید مشہد میں ہو، شاید نجف میں ہو، اور شاید جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر کے درمیان ہو. اے مولا آپ جہاں کہیں بھی ہیں ایک لمحے کے لیے یہاں تشریف لائیے گا، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی. آپ کی ایک نظر کرم سے ہماری قسمت بدل جائے گی. مولا نہیں معلوم ہمارے اعمال اس قابل ہیں یا نہیں، ہمارا کردار ایسا ہے یا نہیں کہ یہ ہاتھ تشریف لا سکے، لیکن مولا یہ حسین کا فرش ادا اس قابل ضرور ہے. جب حسین کا فرش ادا ہوتا ہے، حسین کی ماں فاطمہ زہرا بھی آتی ہے، حسین کے وارث امام زمانہ بھی آتے ہیں. آج اس یتیم حسن کا ماتم ہے کہ جس کے باپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے ہیں، بیٹے کے لاشے کے 72 ٹکڑے ہوئے ہیں. باپ اور بیٹا دونوں مظلوم ہیں. جب حسن مظلوم کا جنازہ چلا تھا، یہ باپ اتنا مظلوم ہے. آج میں جملہ کہا کرتا ہوں جب شہزادہ قاسم کا ذکر ہوتا ہے کہ روزانہ ہم حسین کو پرسہ دیتے ہیں، حسین صاحب عزا ہوتے ہیں، آج حسن ابن علی صاحب عزا، آج مولا حسن موجود ہے، آج مولا حسن کو پرسہ دینا ہے. مولا آپ کے فضل کی پامال لاش کا پرسہ قبول کیجئے. مولا یہ باپ اتنا مظلوم ہے. شہزادہ قاسم کا ذکر ہے تو ساتھ ساتھ اسی وسیلے سے مولا حسن کا بھی ایک جملہ میں کہہ دوں تاکہ حق ادا ہو سکے. مولا حسین پر تو ہم 10 دن گریا کرتے ہیں, مولا حسن کا ایک جملہ کہا. جب حسن مصطفیٰ کا جنازہ چلا تھا, مظلوم تھے, نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی امت نے. آپ نے بہت سے جنازوں میں شرکت کی ہوگی, امیر کا جنازہ بھی ہوگا, غریب کا جنازہ بھی ہوگا, غریب سے غریب کا جنازہ بھی ہوگا. کیا کسی جنازے کو دیکھا ہے کہ کبھی گھر سے چلا ہو اور پلٹ کر واپس آ گیا ہو؟ یہ نواسِ رسول حسن ابن علی کا جنازہ تھا, جب گھر سے چلا تیروں کی بارش ہونا شروع. تیروں کی بارش ہوئی, یہ جنازہ گھر میں واپس آیا اور ایک مظلوم بہن موجود ہے جس نے مدینہ میں ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے ہیں, کربلا میں ایک بھائی کے لاشا تیروں پر دیکھا ہے. بہن نے تیر نکالنا شروع کیے, تیر نکالتی جاتی ہے. میں کہوں گا اے بی بی, آپ نے مدینہ میں حسن مصطفیٰ کے جنازے سے تیر نکال لی ہے, کربلا میں حسین کا لاشا بھی بے گورو کا بن تھا, تیروں سے چھلنی تھا, وہاں کربلا میں تیر نہ نکالے. بی بی یہ فرق کیوں ہو گیا؟ بی بی جواب دیں گی, ارے جس کے ہاتھ گردن سے بندے ہو زینب بندے ہاتھوں کے ساتھ کربلا میں چلی گئی. روتے جائیں اور ماتم کرتے جائیں, اے مولا حسن اسے قبول کیجیے. اور میں یہ جملہ بھی دہرا دوں, شہزادہ قاسم کی قبر وہی گنج شہیدہ میں ہے جہاں شہداء کربلا مدفون ہے ایک ساتھ, وہی شہزادہ قاسم کی قبر بھی ہے. اے شہزادہ قاسم, اب ایک پرسہ آپ کو دینا ہے, آپ شاید پہنچ گئے ہوں گے, ایک پرسہ آپ کو دینا ہے. مولا حسن آپ کو قاسم کی پامال لاش کا پرسہ, اور شہزادہ قاسم آپ کو آپ کے بابا کی اجڑی ہوئی قبر کا پرسہ. قاسم کی لہر ضرور ہے, وہاں پر چراغ ہے, وہاں پر زائرین موجود ہیں, حسن مصطفیٰ کی قبر ویران ہے. ابھی اس وقت رات کے وقت حسن مصطفیٰ کی قبر پر کوئی زائر موجود نہیں ہے, وہاں کسی کو ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں کسی کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. قاسم 13 برس کا جوان, شب عاشور آ گئی, جزاک اللہ خدا آپ کی گریے کو قبول فرمائے, کوئی غم عطا نہ فرمائے. 13 برس کا قاسم شب عاشور آ گئی, حسین اٹھے, خطبہ ارشاد فرمایا, اپنے ایک صحابی کے بارے میں بتلایا کون کہاں شہید ہوگا. اے حبیب تم بھی شہید ہوگے, اے مسلم تم بھی شہید ہوگے, اے زہیر تم بھی شہید ہوگے. جب تمام شہداء کے نام لے لیے تو ایک 13 برس کا جوان کھڑا ہو گیا, کہا چچا کل کے شہداء میں آپ نے میرا نام نہ لیا چچا. حسین نے سوال کیا, جوانوں کے لیے پیغام, حسین نے سوال کیا کیف الموت عندک, قاسم موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ کہا احلی من الاصل, ویسے کہ جیسے بچوں کی طرح انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. کہا چچا موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے چچا, شہد سے زیادہ شیریں ہے چچا. بس حسین نے کہا قاسم جب موت شہد سے زیادہ شیریں ہے تو کل کے شہداء میں فقط تیرا نہیں, تیرے ننے بھائی علی ازہر کا نام بھی شامل ہے. جیسے قاسم نے سنا دل تڑپ اٹھا, کہا چچا ارے فوجے میں آیا خیموں میں گھسائے گی. حسین نے کہا نہیں بیٹا قاسم, میں اپنی قوت میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا, اصغر مقتل میں شہید ہوگا, میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا غیرت قاسم پر ہمارا سلام ہو. قاسم کی غیرت برداشت نہ کر سکی, فوج خیموں میں چلی آئے, لیکن اے مولا قاسم شام غریبا غیرت سید سجاد میرا بیمار امام چادر چھینی جا چکی ہے, کوئی سکینہ کو تماشے مار رہا. خدا کے ریحے کو قبول فرمائے, خدا کوئی کا متھا نہ فرمائے, خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, خدا کربلا کی زیارت نصیب فرمائے, قاسم ابن حسن مولا حسن کی زیارت نصیب فرمائے, جنت البقیع کے ویران مزارات کی تعمیر ہو سکے. تو میرے پاس چونکہ مجلس کے بعد آج چونکہ شب ہی برآمد ہونے والی ہے, میرے پاس دعا کا موقع مجلس کے بعد نہیں ہوگا, میں نے یہاں دعا کروا دی. درمیان میں ایک سلام بھی ان شاء اللہ مولا حسین کی خدمت میں عرض کریں گے. قاسم شہادت کے لیے تیار ہو گئے. قاسم فجر کا وقت آیا,
اذان علی اکبر بلند ہوئی، عاشور کا دن شروع ہو گیا، ایک کے بعد ایک قربانی شروع ہوئی۔ حسین ایک لاش لے کر آتے ہیں، خیمے میں رکھتے ہیں، دوسری لاش لینے کے لیے جاتے ہیں، پھر خیمے سے لے کر آتے ہیں۔ اگر شہدا کی مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہے، جو عاشور کے شہدا ہے، گلشن شاہوں کے چہلوں کے شہدا ہے، جہاں کہیں کسی نے اپنا لال، اپنا سہاگ، اپنا بھائی حسین کی خدمت میں دیا ہے، ان ماں اور بہنوں کو سلام ہو، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو۔ لیکن ان ماں اور بہنوں سے ایک جملہ کہوں گا، آپ نے ایک دن میں ایک لاش اٹھایا تھا، فاطمہ زہرا کے فرزند نے 72 لاش اٹھائی تھی۔ حسین نے 72 اٹھائے۔ قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، میں مرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ حسین اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ فروا کے پاس آئے، ماں کے پاس آئے، کہا اماں جان چچا اجازت نہیں دیتے۔ اب یہ بیوہ حسن ہے، ایک بیوہ کے لیے اس کا بیٹا ہی سب کچھ ہوا کرتا ہے، لیکن کربلا کی عجیب مائیں ہیں، ہر ماں چاہتی ہے میرا بچہ سب سے پہلے جا کر شہید ہو۔ فرما نے قاسم کو لیا، مولا حسین کے پاس آئی، کہا آقا یہ بیوہ کا ہدیہ ہے، اسے رد نہ کیجیے، اسے قبول کیجیے گا۔ حسین نے جب بھی اجازت نہ دی تو ایک مرتبہ شہزادی ام فروا کے ذہن میں خیال آیا، جب مولا حسن کا آخری وقت تھا، ایک تعویذ تھا جو قاسم کے بازو پر باندھا تھا، کہا قاسم جب کوئی مشکل وقت آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا، آج حسین ابن علی پر مشکل وقت ہے۔ قاسم نے وہ تعویذ کھولا، تعویذ جیسے مولا حسین کے پاس لے کر آئے، حسین نے اس تعویذ کو چوما، کہا تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے قاسم، یہ میرے امام کی تحریر ہے، لکھا ہوا تھا اے بھیا حسین کربلا میں آپ تنہا ہوں گے، میں موجود رہوں گا، میری نیابت میں میرے فرزند قاسم کو قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ حکم امام آ گیا، حکم امام آ گیا، بس اب حسین سر تسلیم خم ہے، مولا حسن کا حکم آ گیا، قاسم کو تیار کیا۔ لیکن روایت مقتل کا جملہ ہے کہ دونوں چچا بھتیجے گلے مل کر اتنا روئے کہ بغوشی علیہما، دونوں غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ کربلا میں پانی موجود نہیں تھا کہ ہوش میں لایا جا سکے زینب کبرا کے آنسو۔ قاسم کے جسم پر کوئی زرہ نہیں آتی تھی، لیکن زرہ بڑوں کے لیے تیار ہوتی ہے، قاسم 13 برس کا جوان ہے۔ حسین نے قاسم کو اٹھایا، گھوڑے پر سوار کیا، قاسم چلتے ہیں جہاد کی جانب، جہاد کرتے ہیں۔ ایک جملہ مجھے یہاں کہنے دیجیے، حسین کی نگاہیں قاسم پر ہیں، زینب کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ زینب نے فریاد کی بھیا آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا؟ کہا اس لیے کہ قاسم کے مقابلے میں عرب کا ایک نامی گرامی پہلوان آیا ہے۔ میرا قاسم 13 برس کا جوان ہے، ویسے تو میں فکر نہ کرتا، لیکن وہ جو آیا ہے وہ کھانا کھا کر آیا ہے، وہ سیراب ہو کر آیا ہے، لیکن میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ بہن زینب ماں سے کہو بچے کے لیے دعا کرے، ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوا کرتی ہے۔ فروا نے بیویوں کو جمع کیا، کہا پروردگارا ایک بیوہ جس سے دعا کر رہی ہے میرے بچے کو فتح عنایت فرما۔ قاسم نے وار کیا، ازرق شامی کے 2 ٹکڑے کیے، واصل جہنم کیا۔ قاسم جہاد کرتے جاتے ہیں، لیکن 3 دن کے پیاسے ہیں، ایک شخص آتا ہے، ایک ملعون، کہتا ہے کہ ارے یہ آل محمد کے بچے ہیں، یہ ہاشمی شیر ہیں، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ قتل کرتے رہیں گے، دیکھو سب فوجیوں کے مل کے حملہ کرو۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک اکیلے قاسم ہے، دائیں طرف سے حملہ، بائیں طرف سے حملہ، اور وہ ملعون جاتا ہے فوجیوں کے پیچھے گیا، فوجیوں کے پیچھے گیا، اور ایک مرتبہ قاسم کے پہلو پر نیزے سے وار کیا۔ یہ یتیم حسن قاسم ہے، پہلو پر نیزہ لگا، میرے مولا قاسم زمین کربلا پر تشریف۔ پانچویں امام کی ایک روایت، پانچویں امام کی آپ رو چکے ہیں، گریہ اپنے کمال پر پہنچا ہوا ہے، پانچویں امام کا ایک جملہ پیش کر دوں، اس لیے کہ کربلا میں جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو ظالم چاہتے تھے کہ اس کا سر قلم کر دیں، اس کا سر تن سے جدا کر دیں، لیکن ہر شہید اپنے آپ کو ایسے گراتا تھا اس عالم میں لے آ کر کہ حسین کے قریب پہنچ جائے تاکہ سر قلم ہونے سے رہ جائے. اس لیے ہر شہید کا سر بعد میں قلم ہوا ہے، ایک حسین مظلوم ہے جس کا سر زندگی میں قلم ہوا تھا. شہید ایسے گرتا تھا، پانچ پہ امام کی روایت، کہ وہ حسین مظلوم کے پاس پہنچ جائے. کسی نے سوال کیا، قاسم ایسے گرے تھے کہ حسین کے پاس پہنچ نہ پائے تھے. مولا حسین اور قاسم ابن حسن میں فاصلہ رہ گیا تھا. کہا مولا جب حضرت قاسم گرے ہیں تو ایسے کیوں نہ گرے کہ آپ کے قریب پہنچ جاتے. حسین نے کہا اس لیے کہ قاسم کی پشت پر ایک وار ہوا تھا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی. جب قاسم زمین کربلا پر گرے تو بچے میں یہ طاقت موجود نہ تھی کہ حسین کے قریب آ سکتا، لہذا قاتل وہاں پر آیا. قاسم کا سر جدا کرنا چاہتا تھا، حسین نے قاتل پر حملہ کیا، بس فوجوں میں تلاطم پیدا ہوا. قاسم کا لاشا درمیان میں، دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف، لاشا پامال ہونا شروع ہوا. قاسم کی صدا بلند ہوئی، چچا دھڑکنی چچا چچا میری مدد کرو. کسی چچا کو یہ منظر نہ دکھائے کہ چاند سا پیارا بھتیجا پامال ہو چکا ہو. اس لیے کہ قاسم وہ ہے کہ جب آئے تھے لڑنے کے لیے تو دشمن نے کہا تھا کہ ایسا لگا جیسے کوئی چاند نکل کر آ گیا ہو. ارے جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، حسین کی نگاہ میں کیا ہوگا، ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. قاسم پامال ہو گئے. حسین نے کہا تیرا چچا شرمندہ ہے، فلا وام نے کہا کہ تیری مدد کو نہ پہنچ سکا. اب حسین نے ہر شہید کی لاش اٹھائی ہے، بس آخری جملہ، حسین نے ہر شہید کی لاش اٹھائی، اکبر کی لاش اٹھائی، عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، لیکن قاسم کی لاش جس انداز سے اٹھائی ہے، لاش کے ٹکڑوں کو کیسے اٹھائے. حسین نے اپنی ابا کے دامن کو زمین کر برابر بچھایا، قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کرنا شروع کیا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائی، یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، قاسم کے ٹکڑے جمع ہونا شروع ہوئے. حسین نے اپنی ابا کے دامن کو باندھا، قاسم کی لاش کو لے کر چلے، خیمے کے قریب پہنچے، کہا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا. زینب نے کہا بھیا تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے؟ کہا زینب یہ بیٹ بن جو گٹری دیکھ رہی ہے، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے. آخری جملہ، ایک آخری جملہ، پہلے سلام پڑھ دو، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، دل تڑپ رہا ہے، دل نرم ہو چکا ہے. آقا حسین آپ کی مظلومیت کا ہمارا سلام ہوا.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین.
قاسم کی لاش آ گئی، آخری جملہ، خیمے میں پہنچی لیکن ماں کو نہ دکھائی گئی. ام فروا آتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی زینب کبرا مجھے بتلائیے تو صحیح، میرا فرزند کیسے شہید ہوا ہے، ماں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے. بس زینب کبرا نے لاش دکھائی، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، جوان کی لاش کے ٹکڑے موجود تھے. ایک مرتبہ ام فروا نے اپنی پیشانی کو کربلا کی زمین پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پر رکھا، ایک ہاتھ کربلا پر رکھا، سجدہ کر کے کہا پرورنگارا تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی سب سے
زیارت کے لیے متوجہ ہو. السلام.